العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ بلچن کے ناظرین پروگرام ہے دار الافتاء اہل سنت اور اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو احکام شریعت سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ تین طرح کے وہ لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس میں پہلا وہ شخص ارشاد فرمائے جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے دوسرا فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے اور تیسرا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے یہ وہ خوش نصیب ہے جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور بھی احادیث طیبہ ہیں جن میں ایسے اعمال کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کو بجا لانے والوں کے لیے بشارتیں بیان کی ہیں کہ اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس حدیث میں ان تین اشخاص کو بیان کیا کہ جو امت کی کسی پریشانی کو امتی کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے آج کل اس طرح کی پریشانیاں ہیں مجبوریاں ہیں اپنے ارد گرد ایسے مجبور اور لاچار لوگوں کو ضرور دیکھیے اور مالی طور پر اگر ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی کسی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کیجئے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنا یہ وہ اعمال ہیں کہ انشاءاللہ بروز معاشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکا و صحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ فنشن کے ناظرین اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دینے کی صحیح اور کوشش کی جاتی ہے آج کے اس پروگرام میں دار الافتاء اہل سنت میں ہمارے ساتھ جو مجیب مفتی صاحب شریک ہیں وہ کراچی سے نہیں بلکہ فیصل آباد سے فیصل آباد سردار آباد دار الافتاء اہل سنت کے ہمارے مفتی عرفان صاحب اس پروگرام میں شریک ہیں حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت عطا فرمایا اور اللہ کریم آپ کی کوشش کو قبول و منظور فرمائے میں آپ سے کچھ ابتدائی گفتگو جو کرنا چاہوں گا ایک تمہیدی گفتگو کیونکہ اس وقت عام طور پر قربانی کی بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں ذہنی طور پر تو تیار ہوتے ہی ہیں اور اب عملی طور پر بھی لوگ اس جستجو میں جانور لانا بھی ہے اور بچوں کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھائی لائیں جانور لے کر آئیں تو ابتدائی طور پر صرف قربانی کے حوالے سے قربانی کا کوئی پس منظر پہلے کی امتوں میں بھی قربانی کا کوئی سلسلہ یہ رہا ہے اس حوالے سے کچھ آپ گفتگو فرمائیں
قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سے باقی رکھا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریں اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اے محبوب فرما دو بے شک میری نماز میری قربانیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اس قربانی کا کانسیپٹ اس امت کو دیا گیا یہ صرف اس امت کے لیے ہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی ان کے مذہبی رسم و رواج اور ان کے عقائد و نظریات کے مطابق ان کے لیے قربانی کا حکم رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ ہماری دی ہوئی، ہماری عنایت کی ہوئے جانوروں پر اللہ تبارک و تعالی کا نام یاد کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر ان قربانیوں کو ذبح کیا جائے۔ اس آیہ مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی پچھلی امتوں کو بھی عطا کی گئی، ان کے انبیاء کرام علیہ السلام جو ان میں تشریف لائے ان کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان امتوں کو قربانیاں عطا فرمائی، وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنے عقائد و نظریات کے مطابق قربانیاں کرتے رہے۔ اگر تاریخ انسانی کے اندر ہم اس قربانی کا وجود دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو قربانی کی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ذبح خانہ بنا رکھا تھا، اس ذبح خانہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر فرما لی تو تب آپ نے قربانی کی۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی قربانیوں کا حکم رہا اور انہوں نے اپنی امتوں کو یہ حکم دیا۔ حضرت عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، ان کی قربانیاں بھی تاریخ میں مشہور ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں کی اور پھر اس قربانی کو اس امت کے لیے باقی رکھا گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ ہر امت کے لیے اس کے رسم و رواج اور عقائد و نظریات کے مطابق یہ سلسلہ رہا ہے، اور اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے قربانی کا حکم عطا فرمایا۔
یعنی یہ اس کا پس منظر کے ہر اعتبار سے پیچھے بھی اس کا تاثر رہا ہے اور قربانیاں وہ دیتے رہے، اور جب نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا بھی گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ہذہ الاضاحی کے جواب میں سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے یہ والد تمہارے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں پہ میں تھوڑی سی یہ بھی کچھ باتیں قرض کر دوں مفتی صاحب، آج کل جیسے لاک ڈاؤن کی کچھ نہ کچھ کیفیات ہیں، معاشی طور پر بھی کچھ پریشانیاں لوگوں کے ساتھ بالکل ضرور لاحق ہیں، کچھ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، لیکن ایک ایسا بھی طبقہ ہے کہ جس کے پاس ایسی پریشانیوں والی کیفیت اتنی نہیں ہے، اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے سوال اٹھیں گے، کچھ ایسی گفتگو ہوگی۔ میں کہتا ہوں ابتدائی ہی ہم آج اس کے حوالے سے کچھ بات کر لیں، قربانی کی جگہ پر اگر ہم رقموں کو صدقہ کر دیں جس سے لوگوں کی کچھ مدد ہو جائے، تو یہ عمل اس کے قائم کام ہو جائے گا یا قربانی ہی ادا کرنی ہوگی جن لوگوں پر قربانی ضروری ہے؟
لیکن جن پر قربانی واجب ہے، قربانی کی شرائط پائی جاتی ہیں، ان کے لیے یوم النحر یعنی قربانی کے دن قربانی ہی کرنا ضروری ہے، کوئی بھی عمل اس قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حدیث مبارک ہے جامع ترمذی شریف کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات موقع محل کے اعتبار سے بہت اچھی بات آپ نے کی ہے اور بہت اہم بات ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے عوام کی، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قربانی کی جگہ پر ہم مال صدقہ کر دیں۔ قربانی کا حکم ہے، قربانی ہی کرنی ہوگی، جس کے اوپر واجب ہے اسے چاہیے کہ اپنا واجب ادا کرے، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے، مخیر حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ قربانی بھی کریں، اپنا واجب ادا کریں، اور اسی طرح مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں.
یہاں پر یہ بھی میں عرض کروں گی، عبادت کا جب معاملہ آتا ہے تو ہی اس طرح کے سوالات لوگ عام طور پر وہ اٹھانا شروع کرتے ہیں، چاہے حج کا معاملہ آئے، چاہے کسی اور عبادت، مسجد بنانے کا بھی بالفرض آ جائے. تو ایسا بھی ہے ایک لوگوں میں ایک اس طرح کی کچھ معاملات کی اس طرح کی باتیں ایسے موقع پر اٹھا دیتے ہیں، تو یہ کیا کہیں گے آپ، ایسوں کو کیا پیغام دیں گے؟
یہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک شیطانی خیال ہوتا ہے تاکہ اللہ کی عبادت سے بندے کو محروم کر دیا جائے. یعنی بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں گویا ایک جائز اور نیک کام کی ترغیب دلا رہا ہوتا ہوں. اور یہ بات علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ بسا اوقات شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے عمل سے روک کر، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل کی ترغیب دلا کر بھی بندے کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اب صدقہ و خیرات کرنا کوئی ناجائز عمل تو ہے نہیں، بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں اور یہ ایک نیک اور جائز کام کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں ایک اور عمل جس کا اللہ کی طرف سے حکم تھا اس سے گویا کہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ایک شیطانی خیال ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو عبادت سے محروم کر دے. گھر میں اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں اور بہت سارے فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں مال خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پوری کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کی طرف بندے کی توجہ نہیں جا رہی ہوتی کہ میں یہ والا جو مال ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دوں. لیکن جہاں حقیقی طور پر اللہ کی طرف سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے، وہاں درمیان میں آڑ بننے کی کوشش کرتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ بات کرنے سے پہلے اہل ذکر حضرات علماء سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان سے مشورہ کر کے پھر اس کے بعد بات کرنی چاہیے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس میں اتنا فائدہ ان لوگوں کا بھی جو قربانی کے جانور پالتے ہیں اور پورا پورا سال ان کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کی بھی امیدیں اس قربانی کے، ایک طرح کا یہ ان کا بھی سیزن ہے، اور ان میں بھی بعض ہوتے ہیں ایسے بزنس کے طور پہ یہ کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو بالکل محدود مقدار میں کچھ جانور پورے سال اس نیت سے وہ پالتے ہیں، پھر جانوروں کو وہاں سے لوڈ کر کے کہیں لے جانا، پھر لانے والے کو چارہ جن سے خریدا جا رہا ہے وہ کون سا طبقہ ہے، پھر جانور قربانی پر ذبح ہوتے ہیں تو ان کو آگے جو گوشت فروش قصاب لوگ ہوتے ہیں، پھر آگے جو کھال کی انڈسٹری پوری ہے، تو یہ جتنے یہ مراحل ہیں یہ بھی تو تجارت کو اٹھانے والے ہیں، اس سے کوئی ایسا نہیں ہوگا. یہ بھی اتنے اسی ملک میں رہنے والوں کے یا جہاں جہاں بھی قربانیاں اس طرح ہوتی ہیں تو ان لوگوں کے لیے تو ایک معاشی طور پر بھی ان کا بھی ایک اچھا انتظام ہوتا ہے. تو بہرحال ایسے وساوس نہیں پالنے چاہیے. ناظرین آپ ناراض نہ ہوں، ناظرین کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے سوالات بھی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. جی
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز تہجد کے لیے سونا شرط ہے، یا بغیر سوئے ہوئے بھی نماز تہجد پڑھی جا سکتی ہے؟
کوئی شخص نماز عشاء پڑھ کر سو جائے اور سو کر دوبارہ اٹھے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، اب جو نوافل پڑھے گا وہ تہجد کہلائیں گے، اور نماز عشاء پڑھ کر جو نوافل پڑھے جاتے ہیں بغیر سوئے انہیں صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، رات کی نماز، انہیں تہجد نہیں کہا جاتا، کیونکہ نماز تہجد کے لیے سونا شرط ہوتا ہے.
نماز تہجد کے لیے سونا وہ شرط ہے، اور اس کے بغیر یعنی اور عشاء پڑھ کر سونا یہ شرط ہے، یعنی عشاء پہلے پڑھ لے اور پھر بیچ میں کچھ سوئے، اگرچہ کچھ دیر ہی اس کو وہ آرام کر لیں، آنکھ لگا لے، اور اس کے بعد یعنی جو بھی پڑھیں گے. اور رات کو اس کا کوئی ٹائم بھی ہے؟ 12 بجے سے پہلے پہلے دوبارہ اٹھ گیا تو پھر کیا کریں، پڑھ سکتے ہیں یا 3 بجے تک انتظار کرنا ہوگا؟
اگر نماز عشاء پڑھ کر سویا ہے اور رات 12 بجے بھی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، 11 بجے بھی آنکھ کھل جاتی ہے، تو یہ نماز تہجد ادا کر سکتا ہے.
نماز تہجد ادا کر سکتا ہے، ماشاءاللہ. یہ مزید ہم کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی
ماشاء اللہ، سلسلہ بہت پیارا ہے، اللہ آپ لوگوں کو برکت عطا فرما. چار سے یہ کرنا تھی، اگر پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے تو کیا ادا ہو جائے گی، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا.
جی عرفان صاحب،
دیکھیے پورے گھر کی طرف سے تو ایک قربانی نہیں ہوتی، हाँ, पहले ये देखा जाएगा कि कुर्बानी घर में से कितने अफराद पर वाजिब है, कुर्बानी की शरायत कितने लोगों पर पाई जा रही है। जैसे घर में चार अफराद हैं तो उनमें देखेंगे कि इन चारों अफराद में से कितने अफराद हैं जिनके ऊपर कुर्बानी की शरायत पाई जा रही है। जिन जिन के ऊपर कुर्बानी की शरायत होगी उन उनको चाहिए कि अपनी तरफ से कुर्बानी करें। ऐसा नहीं होता कि घर का सरबरा, जैसे हमारे यहाँ बाज जगहों पर यह सुनने को मिलता भी है कि पूरे घर में से सिर्फ एक कुर्बानी कर दी जाती है, हालांकि 10 अफराद ऐसे होते हैं, 5 अफराद ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, और सारे के सारे मालिक निसाब ही सिर्फ नहीं होते बल्कि मुहैयर हजरात होते हैं, तो एक की तरफ से कुर्बानी कर दी जाती है, ऐसा नहीं है। तो इसकी शरी तफ्तीश करनी चाहिए कि हमारे घर में से कितने अफराद ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है, जितने हों उनकी तरफ से की जाए।
और यूं जो आम तौर पे सोचते हैं कि इस दफा पिछली दफा अम्मी की तरफ से हुई थी, इस दफा अबू की तरफ से कर लें, फिर एक भाई की तरफ हो जाएगी, फिर किसी और की तरफ से कर लें, तो इसमें भी कुछ आप बताएं जरा।
जी बिल्कुल, ऐसा भी होता है। ये बड़ी अच्छी बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई, बल्कि कल ही एक शख्स का मुझे फोन आया तो उसने यही मसला पूछा कि हमने पिछली मर्तबा अपनी तरफ से की थी और इस मर्तबा अपने वालिदैन की तरफ से करना चाहते हैं और अगली दफा हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी कर देंगे, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो इसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि जिस शख्स के ऊपर कुर्बानी की शरायत पूरी उतर रही हैं उसे अपनी तरफ से कुर्बानी करना ये वाजिब है। अगर नहीं करेगा तो इसका वाजिब साकित नहीं होगा, इसके जिम्मे पर रह जाएगा, ना करने की वजह से गुनाहगार होगा। हाँ, वालिदैन की तरफ से करना चाहता है, अगर करेगा उसका सवाब इसे मिल जाएगा, तो करना ये चाहिए कि अपनी तरफ से वाजिब अदा करे। इसके अलावा अल्लाह ने माल दिया है तो फिर ये अपने वालिदैन की तरफ से भी कर सकता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कर सकता है, और जितनी कुर्बानियां करना चाहे शरीयत ने से इजाजत दी है।
ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। यहाँ थोड़ा सा मैं एक और भी चले इसी सवाल को, कुर्बानी का टॉपिक चल रहा है तो उसको, मरहूमीन के वाले से आपने कुछ इशारा तो दिया, इसमें ये बयान कर दिया। चले वाज़े तौर पे हम ये पूछ लें, बिलफर्ज वो ये कहते हैं कि भाई घर के सरबरा तो वालिद ही थे, अब वो दुनिया से रुख्सत हो गए, चले गए, तो हम चाहते हैं उन्हीं की तरफ से कर दिया जाए कुर्बानी को, हम मरहूम की तरफ से करें, यानी जो जिंदा अफराद हैं उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं हो रही लेकिन मरहूम की तरफ से कुर्बानी की जा रही है। तो अगर जिंदा अफराद में से, यानी वो बेटा जो कुर्बानी कर रहा है या घर वालों में से जो कर रहे हैं, वो खुद साहिब निसाब है, अपनी कुर्बानी छोड़ के मरहूम की तरफ से करें या किसी बुजुर्ग की तरफ से करें, क्या कहते हैं?
अपने ऊपर वाजिब था उसे छोड़ दिया और मरहूमेन की तरफ से कर दिया, तो ऐसी सूरत के अंदर मरहूम की तरफ से जो कुर्बानी की वो इसाले सवाब है, उसका सवाब इसे मिल जाएगा। अलबत्ता जो अपने जिम्मे वाजिब था वो वाजिब नहीं उतरेगा, उस वाजिब को छोड़ने का इसे गुनाह मिलेगा। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि अपनी तरफ से भी कुर्बानी करें, इसके अलावा जो अल्लाह ने इस्तेआत दी है उसे देखा जाए, एक की तरफ से और कर सकता है एक की तरफ से कर ले, 10 की तरफ से कर सकता है 10 की तरफ से कर ले, लेकिन अपना वाजिब जरूर अदा करे वरना गुनाहगार होगा।
ठीक है, ठीक है। मदन के नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी कीजिए और अभी से एक जहन बना लीजिए, आपको अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने दिया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी की ये भी नियत बना लीजिए कि मुझे एक अच्छा जानवर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बान करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहहुल करीम, आपको हुक्म दिया था, वसीयत फरमाई थी, तो हजरत अली हर दफा ये दो कुर्बानियां यूं करते थे, एक अपनी तरफ से करते थे और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करते थे। और ऐसे कई अफराद अल्हम्दुलिल्लाह औलियाए सालहीन में से कई ऐसे हैं कि जिनका ये मामूल रहा कि वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते। अलामा शामी रहमतुल्लाहि तआला ले बयान फरमाते हैं इब्ने सिराज अलैहि रहमा के हवाले से कि उन्होंने बयान किया कि नबी पाक अली सलाम की तरफ से उन्होंने 10,000 कुर्बानियाँ की हैं, 10,000 कुर्बानियाँ अपनी ज़िंदगी में की हैं। पहले के लोगों के पास बसाकात अपनी खुद ही बकरियाँ ही ऐसी हज़ारों के हिसाब से تو حضور علیہ السلام کی طرف سے اب اگر حساب کریں بالفرض کہ ان کی عمر کتنی تھی، اگر 100 سال بھی ہو تو ایک سال میں ایک دو قربانیاں نہیں ہیں، اس طرح یعنی یہ پتہ چلا کہ آپ ایک نہیں آپ 10 قربانیاں بھی اگر نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے کرنا چاہیں، آپ 12 بکرے ذبح کرنا چاہیں، جانور قربان کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، تو جن کو اللہ نے نوازا ہے آپ یہ کیجئے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بڑا خوبصورت عمل یہ، اور آپ نے لوگوں کو بتایا بھی کہ میں اپنی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں، اپنے مرحوم والد کی طرف سے بھی کرتا ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے بھی کرتا ہوں۔ اچھا، پھر خوبصورت ایک آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ان کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے، فرمایا کہ اپنی طرف سے جو کی جاتی ہے اس کے اس مستحب طریقے کے مطابق 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ فقراء کے لیے، اور ایک حصہ دوسرے عزیزوں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جو والد کی طرف سے کرتا ہوں اس کو اس کو غربا کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں، اس کو عام ہی لوگوں میں، غریب لوگوں میں، مساکین کے اندر وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرتے تھے تو آپ فرماتے ہیں وہ گوشت میں سادات کی خدمت میں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی جو آل اولاد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب سے جن کو یہ شرافت حاصل ہے، ان سادات کی خدمت میں وہ گوشت وہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ بہت عمل، ایک اچھا عمل، اور اس نیت سے میں نے یہ شیئر کیا ہے تاکہ اگر آپ کے بھی ارد گرد محلے میں ایسے افراد رہتے ہیں تو مرحوم کی طرف سے کریں تو آپ وہاں ان غربا کو، مساکین کو، آپ ان کو یاد رکھیے بطور خاص، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کریں تو سادات کی خدمتوں میں یہ اس کا وہ گوشت وغیرہ وہ پیش کریں، اگرچہ یہ اس پر یوں لازم نہیں ہے کہ یہ سادات کو ہی دینا یا غربا میں مرحوم کی طرف سے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہے، یہاں پہ کوئی کسی اور وصیت یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ عمل ہے تو اس طور پر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ جی، کچھ کال سنتے ہیں۔
جی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا قربانی کی کھالیں ہم بیچ سکتے ہیں؟
قربانی کی کھال جو اپنے جانور کی قربانی کی کھال ہوتی ہے، اپنا خود سے ذبح کیا یا کسی سے کروایا ہے لیکن وہ اس کی ملکیت اپنی ہے، تو اس کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر اس کو اپنی ذات کے لیے بیچیں گے تو شرن یہ درست نہیں ہے، اس کی رقم پھر صدقہ کرنی پڑے گی، اور اگر کسی فقیر کو دینے کے لیے ایسا کیا ہے، وہاں تک پہنچ نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ پہلے اس کو سیل کر دیتے ہیں، جو پیسے آئیں گے پھر وہاں تک پہنچا دیں گے، تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کسی کو گفٹ دینے کے لیے ایسا کیا ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ کھال گفٹ کریں گے، تو گفٹ بھی کر سکتے ہیں، البتہ بیچنا اپنی ذات کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اگر شریف فقیر کو یا کسی ادارے کو پیسے پہنچانا مقصود ہے، کھال نہیں پہنچا سکتے، پیسے پہنچانا آسان ہے، تو پھر بیچ سکتے ہیں۔
عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کچھ موبائل بھی لیا نا بالفرض لیا، اور پھر پتہ چلتا ہے یار یہ ماڈل تھوڑا سا دوسرا والا زیادہ وہ تھا، اب ایک جانور لے لیا، اب لینے کے بعد اب یہ پھر نیت ایک بن رہی ہے کہ اس کو بیچ دیں اور وہ دوسرا والا ہم لے لیں۔ اب یہاں بھی دو کیٹاگری کے لوگ ہوں گے، چلیں ہم اپنی فقہی اصطلاحوں کے اندر بھی ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو فقیر شرعی ہوتے ہیں، اور بعض وہ کہ جن پر قربانی ویسے ہی واجب تھی، یعنی غنی افراد ہوتے ہیں، تو جانور لینے کے بعد اس آپشن پہ جا سکتے ہیں کہ یہ جانور ابھی قربانی میں تو دن ہے، ابھی 10-15 دن بعد کوئی اور نظر آیا تو اس کو بیچ دیں، وہ لے لیں، کیا کہتے ہیں آپ؟
جیسا کہ آپ نے اس کی تقسیم کی ہے، ایک وہ شخص ہے جو غنی ہے جس پر قربانی ویسے واجب ہے، اور ایک دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا ہے، ایسے بندے پر لازم ہے کہ اسی جانور کو قربان کرے، اسے وہ بدل نہیں سکتا، اس کے اوپر واجب ہے کہ اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اور وہ شخص کے جو غنی ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر یہ شخص اس جانور کو بیچ کر اس سے کوئی اور اچھا جانور لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے شرع نے اجازت دی ہے۔
اور اگر کوئی کمائی کرنا چاہے کہ یہ جانور اس نے لیا تھا 40,000 روپے کا، اب اس کو اسی جانور میں 50,000 مل رہے ہیں، محلے میں بہت سے لوگ آتے ہیں پسند آ گیا، بھائی 50,000 آرام سے پکڑو، یہ جانور ہمیں دے دو. اچھا یہ کہتا ٹھیک ہے بھائی 40 کا لیا، اب 50 کا، پہلے بیچنے کی نیت نہیں تھی، پہلے یہی تھا میں خود ہی قربان اسے کروں گا، اب 50 کا اسے بیچا، 10,000 روپیہ نفع لیا، کما لیا، پھر دوبارہ کہیں جاتا ہے 40 کا پھر لے کر آ جاتا ہے، تو یہ جو نفع کمایا اس نے جائز ہوگا اس کے لیے؟
دیکھیں اگر تو اس نفع کو شامل کر کے وہ اچھا جانور خریدتا ہے تب تو یہ ایک اچھا عمل ہے کہ اس سے فربا اچھا بہتر جانور خرید کر لے آیا اور قیمتی جانور لے آیا ہے. لیکن اگر اس نے کاروبار کی نیت کر لی ہے کہ میں اب یوں کرتا ہوں یہ جو نفع آیا ہے میں خود رکھ لوں گا اور جانور قربان کر لوں گا، تو فقہا اس کے لیے اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ پھر یہ جو اوپر کی رقم ہے یہ صدقہ کرے. ہاں پہلے سے ہی اگر اس کا ذہن یہ تھا کہ جانور خریدوں گا بیچوں گا نفع کماؤں گا اور اسی نیت سے خریدتا رہا اور اسی نیت سے آگے بیچتا رہا، تو یہ تو اس کا ایک بزنس ہے، ایک کاروبار ہے، اور اس میں جو نفع اس کے لیے آئے گا وہ اس کے لیے حلال ہوگا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن قربانی کی نیت کر لی، اس لیے فقہا فرماتے ہیں اس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جائے، اس جانور پر کوئی بوجھ نہ رکھا جائے، اس پر سواری نہ کی جائے، اگر دودھ دینے والی وہ بکری ہو یا ایسا جانور ہو تو اس کے دودھ کو یوں استعمال نہ کیا جائے، اگر دودھ نکلتا بھی ہے تو اسے صدقہ کیا جائے. یعنی جس پر ایک قربانی کی نیت کر لی، تقرب کی، ایک نیکی کی نیت کر لی، تو اب اسے اس کو نیکی کے کاموں میں ہی اس جانور کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہوگا اور قربان ہی اس کو اس طریقے سے کرنا ہوگا. مفتی صاحب تھوڑے سے سوالات اور بھی کروں گا اسی طرح کے، معذرت آپ بولیں گے بھائی کیا ہو گیا صبح صبح کوئی ناشتہ کیا کر کے آئے ہو گئے آپ، آج جو ہے نا وہ یہ قربانی کا جانور کبھی کبھی گم بھی تو ہو جاتا ہے، لے لیا تھا ایک مہینہ پہلے بڑے شوق سے، قربانی سے پہلے گم ہو گیا، اب یہ گم ہو گیا، یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موسم کی تبدیلی یا جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے نا جانور مر بھی جاتے ہیں، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا اس طرح کے کچھ جانوروں کے ہو جاتی کیفیات. ایک گاؤں سے نکلا ہوا، ایک کھلی فضا سے نکلا ہوا بسا اوقات شہر میں آتا ہے تو کوئی ایسی گھٹن کا شکار یا کچھ بھی معاملہ ہوا، جانور مر گیا المختصر یہ ہے، یا جانور گم ہو گیا، اب کیا کریں، ایک پیسے تو اتنے خرچ کر لیے، دوبارہ لانا پڑے گا یا نہیں لانا پڑے گا؟
قربانی کی نیت سے جانور خریدا، وہ مر گیا، گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، ان تینوں صورتوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں دو اعتبار سے. وہ اس طرح کہ یہ خریدنے والا شخص یا تو مالدار ہوگا اور یا پھر وہ شریف فقیر ہوگا، یعنی ایسا بندہ کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی لیکن پھر بھی خرید کر لے آیا. اگر تو اس کے اوپر واجب نہیں تھی پھر بھی اس نے جانور خریدا، اگر مر گیا تو ختم ہو گیا، اب دوبارہ نیا جانور لینے کی حاجت نہیں. اسی طرح گم ہو گیا، چوری ہو گیا، تب بھی نیا لینے کی حاجت نہیں ہے، وہ مل جائے تو اسے کر دے اور اگر نہ ملے تو قربانی اس سے ختم ہو گئی، اسی کی قربانی واجب تھی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں. اور اگر یہ خریدنے والا شخص مالدار ہے، یعنی ایسا بندہ ہے کہ جس کے اوپر خود قربانی واجب ہے، اور یہ قربانی کا جانور مرنے، گم ہونے یا چوری ہونے کے بعد بھی یہ صاحب حیثیت ہے، مالک نصاب ہے، تو اس پر لازم ہے کہ ایک نیا جانور خرید کر لے کر آئے اور اس کی قربانی کرے.
ٹھیک ہے، یعنی اس کو نیا جانور ایک لانا ہوگا اور اس کی وہ قربانی جو غنی ہے اور اس نے اب خرید لیا ہے، اگرچہ گم ہو گیا یا مر گیا کچھ ہو گیا. تھوڑا سا میں اور پوچھوں گا اس مسئلے میں، اب جانور مر گیا، پہلے والا 1,00,000 روپے کا لیا تھا، اب اتنی گنجائش نہیں ہے، تو کیا اب 50,000 والا لے سکتے ہیں؟ وہ غنی بھلے غنی ہے.
جی ہاں 50,000 بلکہ اس سے کم بھی اگر ملتا ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن قربانی کا جانور ان شرائط کے مطابق ہونا چاہیے کہ جن شرائط کے مطابق قربانی کا جانور خریدنے کی اجازت دی گئی ہے.
ماشاءاللہ. یہ ناظرین یہ ہیں شرعی مسائل. میں یہ سوالات اس لیے کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے جو سوال تھا اس کے جواب میں مفتی صاحب نے یہ کہا کہ اسے اس طرح کا جانور یا اس سے اچھا جانور، وہ نفع کمایا ہوا بھی وہ نہیں رکھے گا جو قربانی کی نیت سے خرید چکا تھا. غنی شخص اگر اسے بیچتا ہے تو پھر اچھا لے کر آئے, جو کمایا تھا وہ نفع بھی شامل کر کے اچھا جانور لاتا ہے وہ لائے, ورنہ وہ نفع صدقہ اسے کرنا ہوگا. لیکن جانور اگر مر جاتا ہے کسی کا تو پھر اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پہلا جتنے کا خریدا تھا اب اتنے کا ہی دوسرا لے کر آنا گئے. جو شرائط کے مطابق ہے اس کے مطابق اسے جانور جو ہے وہ خریدنا ہوگا. یہ ایک سوال ہے مصعب کے جانور کے دو چار دنوں کا اگر سال میں فرق ہو تو وہ چل جائے گا یا نہیں چلے گا؟
دیکھیں قربانی کے جانور کے لیے شرائط ہیں, اس کا عیوب سے پاک ہونا سلامت ہونا ضروری ہے, اسی طرح اس کی عمریں بھی شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی ہیں. جیسے بکرے کے لیے ایک سال پورا شرعی اعتبار سے اسلامک سال ایک سال پورا ہونا ضروری ہے, ایک سال سے ایک دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. اسی طرح گائے کے لیے, گائے بیس ہے تو اس کے لیے دو سال کی لمٹ بیان کی گئی ہے, یہ آخری لمٹ ہے. دو سال سے زیادہ تو ہو سکتا ہے لیکن دو سال سے کم نہیں ہو سکتا. اسی طرح اونٹ کی پانچ سال عمر بیان کی گئی ہے, اور پانچ سال کی عمر کا اونٹ ہوگا تو اس کی قربانی ہو سکے گی, اس سے ایک دن بھی اگر کم ہے تو قربانی درست نہیں ہوگی. اور جو بیڑ ہے, چھترا وغیرہ, دمبا, اس کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر ایک سال سے کم عمر کے ہیں لیکن ایک سال والوں میں اگر اسے کھڑا کیا جائے تو وہ اتنا فربا, موٹا, تازہ ہے صحت کے اعتبار سے کہ وہ ان میں کھڑا ایک سال والا ہی لگتا ہے. تو ایسے فربا جانور کے جو دمبا ہو, چھترا وغیرہ ہو تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی اگرچہ عمر کم ہے. لیکن بکرے کے لیے ایک سال ہونا اور گائے کے لیے دو سال ہونا اور اونٹ کے لیے پانچ سال ہونا یہ ضروری ہے.
یہ سال کون سے, یہ جو ہمارے اہم سال ہے جنوری فروری یہ والے ہیں یا اس کا کوئی اور اعتبار؟
اسلامی سال کے اعتبار سے,
اسلامک سال کے مطابق. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو کچھ یعنی جو پچھلے سال, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر دوسرے سال کا اعتبار کریں تو جو سوال تھا تین چار دن کا یا اس طرح کے فرق والا, تو وہ شاید اس اعتبار سے دیکھیں گے شاید, کیا اسلامی مطابق دیکھیں گے تو اس کا سال پورا ہو چکا ہوگا.
دیکھیں اسلامک سال کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ اس کا سال کے جتنے دن ہیں پورے ہو چکے ہیں یا نہیں. جیسے محرم کی یکم کو ہوا تھا تو اب محرم کی یکم کو اس کا سال پورا ہوگا. اسی طرح کوئی جانور عید کے دن ہے اور عید کے اگلے جب پہلا دن آئے گا تو تب یہ سال کا مکمل ہوگا. تو اس کو انگریزی اعتبار سے نہیں دیکھیں گے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ اسلامک سال مکمل ہوتا ہے یا نہیں. اگر مکمل ہے تو قربانی کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں.
ٹھیک ہے موسیٰ, کچھ میسیج کے سوال بھی ہیں, موضوع تبدیل تھوڑا سا ہوتا رہے گا, ظاہر دار تعالی سنت ہے تو سوالات سائلین کی مرضی ہے. ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے آگے جوتے پڑے تھے اور نماز پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آگے جوتے پڑے ہوئے ہیں, تو نماز ہو جاتی ہے جس کے سامنے آگے جوتے پڑے ہوئے ہوں؟
کہ نماز ہو جاتی ہے, اسے بے ادبی کہا گیا ہے کہ سامنے اس طرح جوتے نہیں ہونے چاہیے. البتہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, جب پتہ ہی نہیں چلا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اگر پتہ چل بھی جائے بالفرض اور سامنے بعض اوقات پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اب مسجدوں میں ہم عام جاتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کوئی لوگ برامدے میں جوتے اپنے رکھ دیے, اب باہر صحن میں نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے تو پتہ ہے اس کو وہ سامنے جوتے رکھے ہوئے ہیں. یا ناظرین سے بھی یہ کہوں گا کہ اس طرح کھلے جوتے نہ رکھا کریں, مطلب جو باکس بنے ہوئے ہیں جوتا رکھنے کی جو جگہ ہے مساجد کے اندر, آپ وہاں اہتمام کریں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی اپنے جوتے کے حوالے سے ڈر خوف ہے اس طرح کا رہتا ہے, اور عام طور پہ مسائل ہو ہی جاتے ہیں, تو ایسی کوئی آپ شاپ پر کوئی تھیلی کچھ اپنا لیں اور اس کے اندر اپنے جوتے کو ڈال کر پھر آپ طریقے سلیقے سے رکھیں, تاکہ اس کی وجہ سے مسجد کے اندر بھی کسی طرح کا کوئی تعفن یا بدبو والا معاملہ نہ ہو. جی ناظرین, آپ کے سوالات بھی ساتھ ساتھ شامل کرنے لیتے ہیں کچھ کالز اور پھر آگے بڑھتے ہیں.
دارالاسلام میں میرا یہ سوال ہے کہ میں نے ایک لاکھ روپے کسی سے لیے ہوئے ادھار, تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہوگی؟
ایک لاکھ روپے کسی سے لیے ہوئے, مفصب یہ مقروض کا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو صاحب نصاب کے حوالے سے ابھی ہم نے اس پہ گفتگو تو نہیں کی ہے، لیکن ایک جنرلی چلیں رقم کے اعتبار سے ہم دیکھ لیں تو جو عام طور پر 52.5 تولے چاندی کی جو رقم، یہ اس کا جو حساب کتاب بنتا ہے جس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے، یا اتنے اس کے پاس حاجت سے زائد سامان ہے، یا کچھ سونا چاندی اور یہ سب مکس مل ملا کے 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم بن گئی، تو اب جیسے اس ابھی کی کرنٹ ویلیو کے اعتبار سے مثال کے طور پر یہ 50,000 بنتے ہوں، ابھی کنفرم میں یہ نہیں عرض کر رہا، لیکن پاکستانی اگر 50,000 روپے بنتے ہوں، اب یہ شخص 1,00,000 کا مقروض ہے، تو اس پر قربانی بنے گی واجب ہوگی؟
مقروض کو چاہیے کہ وہ حساب لگائے کہ میرے اوپر قرضہ کتنا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ میرے اوپر 1,00,000 روپیہ قرضہ ہے، تو اس کو لکھ لے کہ میرے اوپر 1,00,000 روپیہ قرضہ ہے، اب یہ دیکھے کہ میرے پاس ہے کیا، میں کتنے مال کا مالک ہوں، اگر تو یہ مالک نصاب بنتے ہیں تو پھر اپنی اس قیمت کو، اپنے اس مالیت کو بھی لکھ لیں، فرض کر لیں ان کی مالیت بنتی ہے 2,00,000 روپے کہ میرے پاس 2,00,000 ہیں اور 1,00,000 میں نے قرضہ ادا کرنا ہے، 1,00,000 جو قرضہ ہے وہ اگر 2,00,000 سے مائنس کر دیا جائے تو پیچھے 1,00,000 بچ جاتا ہے، اب یہ دیکھنا ہے آیا کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت سامان حاجت اصلیہ سے زائد یا مال تجارت 52.5 تولے چاندی کا یا 52.5 تولے چاندی یہ موجود ہے، اگر تو یہ اتنے پیسے بنتے ہیں تو پھر ان کے اوپر قربانی ہے، اور اگر یہ نہیں بنتے تو قربانی نہیں ہوگی، فرض کر لیں ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ان کا سٹیٹس 0 ہے اور 1,00,000 روپیہ قرضہ بھی ہے، تو جب ہے ہی کچھ نہیں تو قرضہ اوپر سر پہ موجود ہے تو پھر ان کے اوپر قربانی بھی نہیں ہوگی، اور اگر 1,00,000 ادا کرنے کے بعد 50,000 جیسا کہ آپ نے ایک فیگر بتایا ہے، ایک اندازہ تن کے 50,000 52.5 تولے چاندی کی مالیت اگر ہو تو پھر 1,00,000 مزید اس کے پاس باقی ہے اور 50,000 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہے تو تب قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی۔
ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہاں ایک میسج کے اندر بھی سوال ہے، اس کو بھی شامل کر لیتے اور چاہوں گا جلدی جلدی کچھ سوالات کے جوابات کا سلسلہ ہو جائے۔ 1 جون کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی اور اس کے بعد ابھی تک اس کا عقیقہ نہیں کر سکے، اور ابھی وہ بچی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے کہ قربانی میں اس کا ایک حصہ ہم اس نیت سے وہ ڈال دیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کیونکہ ابھی تک انہوں نے اس کی قربانی اپنا عقیقے والی جو قربانی ہے عقیقہ نہیں کیا، تو اب قربانی میں یہ شامل کر لیں؟
جی، عقیقہ نعمت اولاد کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بطور شکرانہ جانور کو قربان کرنے کو کہتے ہیں، عقیقہ اگر ابھی تک نہیں کیا تو ابھی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر یہ کچھ وقت گزار کر جیسے قربانی کے بڑے جانور میں حصہ رکھنا چاہتے ہیں تو شرع نے اس کی بھی انہیں اجازت دی ہے، عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں رکھا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جس جانور کے اندر متعدد حصے ہوں گے، یعنی بڑا جو جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر عقیقے کی بھی نیت، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے پچھلی دفعہ کسی نے بتایا ہم نے بکرے میں ہی 2 نیتیں کر لی ہیں، یہ آپ لوگ بتاتے ہو کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، تو بھائی بکرے میں ایک چیز ہی ہو سکتی ہے، بکری میں ایک چیز ہوگی، دمبا بھیڑ میں ایک ہی ہوگا، یا قربانی ہوگی یا عقیقہ ہوگا، تو اس طریقے سے نہیں، بلکہ جن بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ حصے اگر عقیقے کے رکھتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ جی سوال سنائیے، کال سنائیں پھر آگے۔
میرا سوال یہ ہے کہ اشراق کی چاشت پڑھنے کے لیے مسجد میں نماز کے بعد ٹھہرنا ضروری، اگر بندہ گھر میں آ کر کام کا آ جائے تو بندہ گھر میں آ کر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد گھر میں نماز اشراق چاشت پڑھ سکتا ہے؟
گھر میں بھی آپ اشراق چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اشراق چاشت کی نماز کے لیے مسجد میں ٹھہرنا یہ ضروری نہیں ہے، البتہ زیادہ فضیلت والا جو عمل ہے، چونکہ روایات میں بھی بات کیسے کہ فجر پڑھ کر اسی طرح رہنا وہ بیان کیا گیا ہے، تو وہ کوئی فضیلت حاصل کرنے کے لیے فجر پڑھ کر وہیں رکتا ہے، اپنے ذکر و اذکار اور ان چیزوں مشغول رہتا ہے، پھر عشاء و چاش کی نماز بھی پڑھتا ہے، یہ ایک زیادہ فضیلت والا عمل ہے، لیکن آپ اگر واپس آ جاتے ہیں اپنے آفس کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا کچھ بھی معاملہ کر رہے ہیں، اب جب اشراق چاشت کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی سورج نکلا، سورج نکلنے کے 20 سے 25 منٹ یہ آپ وقفہ دیجئے، اس کے بعد آپ اشراق کی نماز وہ پڑھ سکتے ہیں، چاشت کی بھی ساتھ پڑھنا چاہیں تو وہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ نمازیں آپ کی بالکل ہو جائیں گی۔ ایک سوال مفتی عرفان صاحب آپ کو بھی کرنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ غسل کر لیا، اب دوبارہ وضو بھی کرنا پڑے گا؟
دیکھیں غسل اگر کر لیا ہے تو اس کے بعد وضو کی حاجت نہیں، بشرطے کہ ٹوٹا نہ ہو۔ غسل کرنے کے بعد اگر وضو بریک ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو اب تو کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی ایسی صورت نہیں پائے گی، ایسا سبب نہیں پائے گا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو غسل کرنے میں ہی جو غسل ہو گیا تھا اسی کے اندر یہ وضو آ جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ سنت کے مطابق جیسے غسل کیا جاتا ہے ویسے غسل کر لیا جائے، اور نیت چونکہ اس طرح وضو کی بھی ہو جائے گی اور وضو ساتھ میں ہوگا تو وضو کا بھی ثواب مل جائے گا۔
ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا، اپنا خیال بھی رکھیے گا، اور قربانی کے لیے ایک ذہنی طور پہ تیار کرنے اور قربانی کے احکامات کچھ سیکھنے کی اور سکھانے کی نیت سے یہ آج پروگرام لے کر جو ہیں وہ ہم حاضر ہوئے تھے، اور بہت شکریہ مفتی عرفان صاحب، آپ نے فیصل آباد سے باقاعدہ آج اپنی مصروفیات سے وقت نکالا ہے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے تمام ہاں باپ دیکھتے رہیں، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی جل مین صلی اللہ علیہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے۔